ہمیں جرت ہمت چاہت سے اس دین کو بچانا ہے، ہمیں جرت ہمت چاہت سے اس دین کو بچانا ہے، حکم قرآن وحدت کو ہم نے اپنانا ہے۔
حاضرین محترم، السلام علیکم۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے جماعت وحدت المسلمین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ اتنا خوبصورت سیمینار منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے اور سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک یہ سب اسی کا کرم، اسی کا فضل اور اسی کا ہم سب پہ احسان ہے۔ ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر سکیں، تو یہ سب اسی پروردگار عالم کا ہمارے اوپر خصوصی کرم ہے، اس کے لیے ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین محترم، ہم تاریخ اسلام پہ نظر ڈالیں تو آج سے 1400 سال ذرا عرب کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی طرف دیکھیے کہ جب وہاں پہ رسالت کا ایسا آفتاب طلوع ہوا کہ جس کی کرنوں سے تمام عالم انسانیت نے ضیا پائی، اور اسی کی روشنی سے منور ہو کر پھر وہ پورے عالم پر چھا گئے۔ جب ہم ابتدائی ادوار کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود دشمنان دین پر اپنا ایک روب دبدبا اور دھاک بٹھائے ہوئے تھے، اور کیسر و کسرا جیسے عظیم بادشاہ ان کے سامنے سرنگو تھے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ یہ سب کچھ اس وقت تھا جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھامے ہوئے تھے، جب ہم ان کے ساتھ وابستہ تھے، جب ہم نے ان کے ساتھ اپنا تعلق کمزور کر لیا، ہمارا تعلق محبت ان سے کمزور ہو گیا، تو پھر ہماری ہوا اکھڑ گئی، پھر ہم سنبھل نہ سکے، اور ایسا ہوا کہ ہم زمانے کی ٹھوکروں پر آ گئے۔ آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں اس کا کہیں کسی سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس وقت امت مسلمہ جس زبون حالی کا شکار ہے، مسلمان دنیا میں تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اور اللہ کا کرم اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فضائل و کمال بھی عطا کیے، اور جتنی اسلامی دنیا ہے اس میں مادی وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود کم و بیش مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہمارا جو محور تھا، ہمارا جو مرکز تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور اس ذات کے ساتھ ہمارا جو جذباتی تعلق تھا، جو حبی تعلق تھا، وہ ہمارا تعلق کمزور ہو گیا یا کسی وجہ سے کٹنے کے قریب آ گیا، تو پھر ہم اس نہج پر پہنچ گئے۔ اختلافات کو ہوا دی جانے لگی اور حالات اتنے برے ہو گئے کہ ہم سب ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ یہ چالیں یہود و حکومت نے تو چلی، انہوں نے تو ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا، لیکن یہ کمزوریاں ان کو کس نے پہنچائی؟ اس حال تک ہم نے خود اپنے آپ کو پہنچایا، یہ مواقع ہم نے ان کو خود عطا کیے۔ اگر ہم خود اپنے راستے کا تعین صحیح رکھتے، صراط مستقیم پر چلتے، جس کا ہم 5 نمازوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں روز کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہمارے رٹے ہوئے الفاظ ہیں، وہ ہم بولتے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ دعا کے انداز سے یا التجا کے انداز سے اللہ کی بارگاہ میں ہم روز پیش کریں، تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں ٹھکرا دے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی التجاؤں کو سنتا ہے اور ہمیں توفیق عطا کرتا ہے کہ ہم اس سے بار بار فریاد کریں، اور پھر وہ ہمیں عطا بھی کرتا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا سخی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ اور حاضرین محترم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نگاہ نبوت سے اس وقت دیکھا، وہ آج سب کچھ سچ ہو رہا ہے۔ آپ نے جو دیکھا آپ نے فرما دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے 3 باتوں کا خوف ہے۔ اول، جب مال کی جائے گی تو یہ حسد میں آ کر ایک دوسرے کا کشت خون کرنے لگ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس وقت اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا وہ آپ نے فرمایا، وہ سچ اور حق ہے اور ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ جو کچھ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بالکل حق اور سچ فرمایا، کیونکہ آپ کا ارشاد بالکل حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے تین باتوں کا خوف ہے، اول یہ کہ ان کے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی تو یہ آپس میں حسد کرنے لگیں گے اور پھر کشت و خون میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ آج تصویر ہمارے سامنے ہے، لیکن تھوڑا سا اس حکم کی تفسیر کی طرف جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسد میں مبتلا کب ہوا جاتا ہے، جب دو لوگ یا چار لوگ ایک ہی جگہ پہ ایک جیسی محنت کر رہے ہوتے ہیں، ایک کو اس کا صلہ صحیح ملتا ہے اور باقیوں کو نہیں ملتا، تو پھر وہ اس سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو معاشرے کے اندر یہ اس وقت افراط و تفریط ہے، یہ جو اونچ نیچ ہے، یہ جو طبقاتی کشمکش ہے، اس نے ہمیں ان حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ اور آج بہت ہی تکلیف کے ساتھ یہ کہوں گی کہ یہاں پہ جس طرح سے آقا کی امت کا خون بہایا جا رہا ہے، شاید کسی جانور کا خون بھی اس سے زیادہ مہنگا ہوگا جتنا آج امت مسلمہ کا خون سستا ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی حدیث پاک فرمائی، آپ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے کعبہ تیری فضا پاک، تو پاک، تیری حرمت اور تیری عظمت کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان جس اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کہ تو مومن کی جان سے زیادہ محترم نہیں، تو قربان جائیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے جہاں ہر وقت تجلیات اترتی ہیں، جہاں پہ ہر وقت اللہ کے نور کی بارشیں ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ خطاب کرتے ہوئے مخاطب کر کے، کہ مومن کی جان تجھ سے زیادہ حرمت والی ہے، مومن کا مال تجھ سے زیادہ حرمت والا ہے، مومن کی عزت تجھ سے زیادہ حرمت والی ہے۔ لیکن آج کیا ہے، آج تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں یا اس سے بھی گھٹیا کوئی مخلوق ہے جو سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے ہم رہ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کتاب اللہ سامنے کھل جائے اور ہر عامی اس کا مطلب سمجھنے کا مدعی بن جائے، یعنی کہ عام لوگ ہم جیسے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو عالم کہنا شروع کر دیں، تو فرمایا کہ اس وقت فتنہ بپا ہوگا۔ تو کیوں؟ اور فرمایا کہ مشتبہات کے پیچھے پڑ جائیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، حروف مقطعات کی طرف اشارہ ہے، ان کے معنی بھی نکالنا شروع کر دیں۔ تو آج حاضرین محترم اگر دیکھیں تو امت مسلمہ کا اختلافی نقطہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ ہمارا اللہ ایک، سب کا اس پر ایمان ہے، ہمارا رسول ایک، سب کا اس پر ایمان ہے۔ قرآن پاک کے من جانب اللہ ہونے پر کسی کو اختلاف نہیں، کلام اللہ ہونے پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کی تعبیلات، اس کی تفسیرات، اس کے تراجم، اس کے معنی، اس کی تفسیرات میں ہم الجھ گئے۔ قرآن پاک ایک سمندر ہے اور اس کے معنی اسی طرح سے ہیں، اگر ہم اس کے معنی عربی لغات کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر ہم الگ الگ راستے اختیار کر لیتے ہیں، جس کی سمجھ میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ ہمیں کہنا بہت غلط ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہے، یہ تو نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے، وہی ہمارا اختلافی نقطہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں تو اس میں سے یہ سمجھ آئی ہے، ہاں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہوگا، ہم نے اپنی اپنی مرضی سے اس کی تعویلات کی اور یہاں پہ ہم نے اختلاف کر لیا، اور پھر یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے کس طرح سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے فقہی مذاہب کی طرف تو ہمارے جتنے آئمہ ہیں وہ سب برحق ہیں، امام جعفر برحق ہیں، امام مالک برحق ہیں، امام ابو حنیفہ برحق ہیں، امام مالک، امام شافی، جتنے ہمارے آئمہ گزرے ہیں سب برحق ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، ان کے سچے پیروکار ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ لیکن آگے جس طرح سے ہم نے اپنے اندر اختلافات پیدا کر لیے، ان کی ذاتوں میں ایسے اختلافات نہیں تھے، وہ پیار اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، علمی مجالس ہوتی تھی، مباحثہ کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے امامت میں نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کبھی کسی کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگائے تھے۔ آج ہم نے پتہ نہیں کس کی تقلید کی جو ہم نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے، اور ہم نے اپنی راہیں اتنی زیادہ جدا کر لیں کہ اب دوبارہ سمٹنے میں نہیں آ رہی، اور اس میں نقصان ہمارا ہے، امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ اور اس نقصان کو پہنچانے کے لیے جیسے ابھی آپ لوگ نعرے لگا رہے تھے، تو ان لوگوں نے تو اپنا کردار ادا کیا، لیکن کمزوری تو ہم نے پہنچے، ورنہ مسلمانوں کی کیا شان تھی۔ اور پھر اسی حدیث پاک کا تیسرا نقطہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ اپنی معراج کو چھوئے گا، پھر اس کے بعد زوال پذیر ہو جائے گا، مسلمان اس میں تحقیق کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور حاضرین محترم، ایسا ہی ہوا۔ آپ نے دیکھا بغداد، دمشق، قرطبہ، نیشاپور، کارڈوا، مسلمانوں کے اتنے بڑے بڑے علمی مراکز تھے، اور جب آپ تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو ابن سینا، فارابی، رازی، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ، ریاضی دان، فلکیات کے ماہر، سب مسلمان تھے۔ جتنی ابتدا ہوئی علوم کی وہ ساری کی ساری مسلمانوں سے ہوئی، اور پھر کہاں سے کہاں تک وہ اوج ثریا تک پہنچے، اور انہوں نے ستاروں پر کمان ڈالی۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم پھر اسی شیعہ سنی اور اسی اختلافات کی نظر ہو کر ہم نے اپنا بیڑا خود غرق کر لیا۔ اور پھر جب باطل کی تلوار جب چلتی ہے تو پھر وہ کسی شیعہ سنی کو نہیں دیکھتی، وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، یہ تو ہم سب کے ہوش کے سامنے کی باتیں ہیں نا، کہ جب مسلمانوں پر ان طاقتی طاقتوں نے یلغار کرنی ہوتی ہے تو پھر یہ ساری اس طرح ملتوی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے کلام میں اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، والذین معاہ رحماء بینہم وشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ والذین معاہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی معیت میں ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کیسے ہیں کہ وہ آپس میں رحیم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، اور اشد والا کفار، کفار کے لیے سخت ہیں۔ لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم آپس میں تو بہت شدید ہیں، لیکن ان یہود و نصرانی، وہ یہود و کفار جن کے لیے اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں کہہ دیا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے لیے ہم سب اس طرح سے بچھے جاتے ہیں کہ کمال حد تک ہم ان کے آگے جھکنے کو تیار رہتے ہیں، ہم ان کی جوتیاں چاٹتے ہیں، ان سے قرضے لیتے ہیں۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ اللہ نے مسلمان ممالک کو مادنی دولت سے مالا مال کیا ہے، لیکن ہم نے اپنی ناہلیوں کی وجہ سے وہ ساری دولت اٹھا کر ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ ہم نے علوم و فنون میں کسی قسم کو کوئی مہارت نہیں دکھائی، ہم پیچھے کی طرف چلتے چلے گئے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے میں نے کہا کہ علم فلکیات کے ماہر بھی مسلمان تھے، معمونی دور میں چاند، سورج گرہن اور اس کے علاوہ زمین کی گولائی، اس کا قطر، یہ سب مسلمانوں نے اسی وقت دریافت کیا، سب کچھ مسلمان کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ سارے کا سارا علم جو تھا وہ یورپ اٹھا کر لے گیا۔ جب بغداد میں تاتاریوں نے حملے کیے تو انہوں نے مسلمانوں کا خون اتنی شدت کے ساتھ بہایا، تاریخ بتاتی ہے کہ دریائے فرات کا ایک کنارہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کر بہتا تھا، اور ایک طرف ان کے کتب خانے جلا دیے تو ایک کنارہ جو تھا وہ کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو کر بہتا تھا۔ اور کس طرح سے ہم نے اپنے اسلاف سے جو میراث پائی تھی اس کا ہم نے، اس کو کیسے ہم نے گنوایا، ہمیں خود اندازہ نہیں کہ ہم کس ذلت کی پستیوں کی طرف ہم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، ہم نے اس تعلق کو فراموش کر دیا جو ہمارا اس ذات گرامی کے ساتھ تھا۔ اور یہود نے یقیناً چال چلی ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ واحد ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ لوگ یکجا ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے اسی تعلق کو ہمارے اندر سے کمزور کرنا چاہا۔ علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم رسول خدا سے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے کردار ایسے نہیں ہیں، ہم ان کرداروں کو چھوڑ دیا۔ ہم محض محبت کا لفظ استعمال کرنے سے محبت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بچہ رات دن اپنی ماں سے کہے کہ امی جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور کہنا ماں کا ایک نہ مانے، تو کیا وہ اچھا بچہ اور فرما بردار ہوگا؟ ماں اس سے پیار کرے گی؟ کیا اسی کو ہم کہیں گے کہ یہ اچھا بچہ ہے؟ ہم بالکل ایسے ہی ہیں، ہم زبان سے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم جہاں جہاں مجالس منعقد ہوتی ہیں، جہاں جہاں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہوتی ہے، مجمع ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں تو محبت کرنی بھی نہیں آئی. عاشق ہونا تو بہت بڑی بات ہے. جیسے ابھی میرے بھائی نے تذکرہ کیا تھا، عاشق تو صرف ایک عوض سے کرنی ہی تھے. کاش وہ خیرات ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو پھر ہماری زندگیاں بھی سمر جائیں، ہماری آخرت بھی سمر جائے. اور ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت پاک کا راستہ بھلا دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے نے اس اسلام کی خاطر کس طرح سے قربانیاں پیش کی، ہم نے فراموش کر دیا. ہم نے تاریخ کے وہ حصے اپنی زندگیوں سے نکال دیے، ہم نے آسانیاں اپنے لیے رکھ لیں اور مشکل کوشش ہم ایک طرف کنارہ کش ہو گئے. حاضرین محترم، جب ہم اہل بیت پاک کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے شہزادے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو اپنے مبارک شانوں پر بٹھائے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا بہت کریم النفس ہے، یہ دو گروہوں میں صلح کروائے گا. اب یہ اشارہ کس طرف ہے؟ وہ معصوم ہے، چھوٹے ہیں، آپ اس وقت یہ بات فرما رہے ہیں. اور پھر وہ بدبخت جادہ نامی خاتون نے جب ان کو زہر دیا تو سیدنا امام حسین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ بات پوچھتی رہ گئی، لیکن آپ نے اپنی زبان اقدس سے کسی کا نام نہیں لیا. آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منہ کے راستے بہ گیا اور آپ اپنے مال کے حقیقی سے جا ملے، لیکن صرف محض اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا نہ ہوں آپ نے اپنی زبان اقدس نہ کھولی. اب ذرا اندازہ کریں کہ وہ ان کی اپنی اتنی عظیم و شان ہستی کہ جس کی خاطر سب کچھ قربان، تو انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا. آج جن کو ہم نے سر آنکھوں پر بٹھایا ہوتا ہے، جن کو ہم اپنے حکمران کہتے ہیں، جن کو ہم اپنے لیڈر مانتے ہیں، جن کو ہم قائد مانتے ہیں، ان کے اندر کتنی وسعت ہے. وہ اپنی جھوٹی انا جھوٹی ذات کی خاطر کہاں سے کہاں تک ایک دوسرے کے دشمنی میں بڑھ جاتے ہیں اور کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. اور میں تو یہ کہوں گی کہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اور مارتے ہیں، اور یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں اس حال کو پہنچ چکے ہیں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیدہ کائنات کے دوسرے شہزادے سیدنا امام حسین کی داستان تو ناقابل بیان ہے. ہم میں سے کسی کی سکت نہیں کہ ہم اس کا بیان کر سکیں، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ انہوں نے حق کی خاطر جو قربانی دی وہ ہمارے سامنے عیاں ہے. اس وقت کیا انہوں نے نماز کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، یا قرآن کے لیے کیا تھا، یا انہوں نے اسلامی نظام کے لیے کیا تھا؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سامنے بھی بظاہر مسلمان تھے، کہنے کو وہ مسلمان تھے، جو سامنے لشکر تھا وہ مسلمانوں کا تھا، اس کے اندر نماز بھی پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی امامے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے بھی جمعے کوبے پہنے ہوئے تھے. لیکن اختلاف کس بات پر تھا؟ صرف اس بات پر تھا کہ وہ یزید بدبخت جو تھا وہ اسلام کو بطور مذہب صرف ایک ذات تک فرد تک رکھنا چاہتا تھا، اور سیدنا امام عالی مقام اس نظام کو بطور نظام معاشرے کے اندر نافذ کرنا چاہتے تھے. وہ اس تخت کو صرف بادشاہت اور ملوکیت کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، اور سیدنا امام عالی مقام جو تھے وہ اس کو بطور نظام پورے معاشرے کے اندر رائج کرنے کے حق میں تھے. تو دیکھا ہم نے کہ حق کس طرف تھا، جس طرف اہل بیت تھے. تو ہمیشہ حق وہی ہوگا جہاں اہل بیت پاک ہوں گے. جب ہم اہل بیت پاک کی پیروی اور اتباع میں چلیں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے، ہم بامراد ہوں گے، ہم نقطۂ کمال کو پہنچ سکتے ہیں. لیکن میری بہنوں، جیسا میں نے عرض کیا کہ زبان سے خالی محبت کا دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں عملی طور پر آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں عملی طور پر اٹھنا ہوگا. اور جب ہم عملی طور پر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امتی بن جائیں گے جن پر روز محشر آ کر فخر کر سکیں گے. تحریک منہاج القرآن کا مقصد محض غلبہ دین حق کی بحالی اور امت مسلمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ٹوٹا ہوا یا کمزور ہوتا ہوا تعلق بحال کرنا ہے. اور اس کے لیے اور دین اسلام کو بطور نظام اس نہ صرف پاکستان پہ بلکہ تمام امت مسلمہ کے ساتھ نفاذ کرنا ہے. اور اس کے لیے شیخ الاسلام اپنی پوری جد و جہد اور پوری محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آج بھی وہ ایران کے اندر اسی سلسلے میں موجود ہیں اور دنیا کے دورے کر کے دنیا کے اندر اسلام کا مشق شدہ جو چہرہ ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو حاضرین محترم، اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہمیں عمل کی طرف اٹھنا ہوگا. محض یوم و عروج کو زبان سے برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک ہم عملی زندگی کی طرف نہیں آئیں گے تو کامیابی ہمارے قدم نہیں جمے گی. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہم سب کو ایک جگہ مجتمع ہو کر اس دین حق کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اہل بیت پاک کی محبت میں ایک جھنڈے تلے جمع ہونا ہوگا، ایک حق کے لیے اٹھنا ہوگا، اور ہم سب کو مجتمع ہو کر اس یہود و ہنود کا ستیاناش کرنا ہوگا اور ان کا بیڑا غرق کرنا ہوگا. یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم سب مجتمع ہو جائیں, جب ہم سب متحد ہو جائیں. آج میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر یہ سب کے سب کس طرح سے متحد ہو کر آ جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں, جو سب میں نے آپ کے پیچھے سامنے تاریخ رکھی, وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان اگر آج بھی اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ پتہ نہیں کیا کر گزریں گے. علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا تھا, فرماتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں, عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں, کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں یہ شاندار تاریخ رکھتے ہیں, اور انہوں نے ایک ایسا دور گزرا کہ پوری دنیا کو اپنے زیر تسلط رکھا, اور اتنے شاندار ماضی کے بعد آج ہم جس حال میں ہیں, تو پھر اس کی طرف بھی علامہ اقبال نے اشارہ فرمایا کہ تم کیا ہو اور تمہارے آبا کیا تھے. ہمیں سب کو غور کرنا ہوگا, یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے اپنے احوال درست کریں. چھوٹی چھوٹی رجسیں, چھوٹے چھوٹے اختلافات, جو ایسے قائد, جو ایسے لیڈر جو ہمیں گروہوں میں اور مسلکی شیعہ سنی وہابی اور پھر اس کے بعد مسلکی اس کے اندر ہمیں مبتلا کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ مہاجر ہے, تو ان سے ہمیں اجتناب کرنی ہوگی. ہمیں ایسا قائد ڈھونڈنا ہوگا جو ہم سب کو ایک صرف امت مسلمہ کا درس دیتا ہوا ہمیں لے کر آگے چلے. تو حاضرین محترم, ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت کی اتباع کرنی ہوگی, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ادنا ایمان رکھنے والا شخص بھی اللہ سے محبت کا داعی ہے. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں لیکن محض دعووں سے کچھ نہیں بنتا. فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ یہ آپ کی پیروی کریں, فتابعونی, کہ تم میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی ہوگی. صرف محض وہ حصہ جو ہمیں پسند ہو, ہم نماز پڑھ لیں, ہم روزہ رکھ لیں, ہم حج کر لیں, ہم زکوٰۃ دے دیں, تو ہم سمجھیں کہ بس ہم پکے مسلمان ہو گئے, ہم بہت اچھے مسلمان ہو گئے, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے سیرت پاک کے ہر گوشے کو اپنانا ہوگا, ہر ہر سمت سے ہمیں اس کو لینا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اس جاہل معاشرے کے اندر جب اقرا کا سبق آ کر پڑھایا تو وہ سارے کے سارے سردار جو آپ کو صدیق اور امین کہتے تھے آپ کی جان کے دشمن کیوں بن گئے؟ کیونکہ وہ جان گئے کہ اقرا سے مراد یہ علم نہیں جس کی خاطر آج ہم مارے مارے پھرتے ہیں. اقرا وہ ہے جو قرآن کا علم ہے, جس سے سارے علوم پھوٹتے ہیں, اور اسی اقرا کے ذریعے وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو اس اقرا کے ذریعے ان کو حکمت ملے گی, ان کو بصیرت ملے گی, ان کو سمجھ آ جائے گی, اب یہ اپنا حق ہم سے چھین کر لے لیں گے. اب جو ہم نے ان کو لونڈیاں, غلام اور باندیاں بنا کر رکھا ہوا ہے, یہ اب ہمارے ساتھ اس طرح سے نہیں رہیں گے. یہی وجہ تھی کہ وہ آپ کی دشمنی پر اتر آئے, یہاں تک کہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے, اور استغفر اللہ معاذ اللہ, اور آپ کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنانے لگے. تو لیکن قربان جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر, اور اللہ رب العزت نے آپ کو جب ہجرت کا حکم فرمایا تو آپ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو انہوں نے پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا. اگر وہ چاہتے تو آپ کو چھوڑ دیتے, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ دین قائم ہو گیا تو پھر یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. تو ایسا ہی ہوا, لیکن اس کے لیے قربانیاں کتنی دیں, اس کے لیے محنت کتنی کی گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس لہو لہان ہوا, طائف کی وادیوں میں آپ نے پتھر کھائے, اور غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر آپ کا جسم مبارک شہید ہوا. غزوہ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے, کس کس طرح سے آپ نے تکلیفیں اٹھائیں. غزوہ خندق میں آپ کے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے گئے, کتنی اذیتیں آپ نے اس دین کی خاطر برداشت کی. اور ہمارا کیا ہے, ہم پیدا ہوئے مسلمان گھروں کے اندر, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, ہمیں موروثی مسلمان ہیں, وراثت میں اسلام مل گیا, بس ہمیں کوئی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آگے بھی چلے جائیں, ہمیں عزت بھی ملے, ہم ترقی بھی کر لیں, ہم ہر طرح سے خوشحال بھی ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں سیرت پاک کی کامل اتباع کرنی ہوگی, اور اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی دعا نہیں تھی. شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنا جسم اقدس اس طرح سے کربلا کی وادی کے اندر اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں چھوڑتے, وہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے, لیکن نہیں, انہوں نے وہ سنت قائم کی جو اللہ کے رسول نے کی تھی، وہ اہل بیت پاک نے کی، اور اسی کی اتباع ہمیں کرنی ہوگی، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دین کی محبت، دین کی حمیت، دین کی غیرت عطا کرے، اور امت مسلمہ کے لیڈروں کو دین کی غیرت عطا کر دے، اور ہم سب کو دین حق کے لیے اٹھ کھڑا ہونے والا بنا دے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے روشنی لے کر اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں بارے دیگر اپنی بہنوں کو، جماعت وحدت المسلمین کو، اس خوبصورت سیرت پاک کا سیمینار منعقد کرنے پر اپنی طرف سے اور تحریک منہاج القرآن کی طرف سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔